القاسمه محمد بالدعوة النبوية والصلاة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والآثار الباقرية والمعاصر الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجة الرزبية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والليالي العشر بشر والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسما للذي هجر ألم تر كيف قال ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد فأكثرهم فيه الفساد فصبوا عليهم ربك صوت العذاب إن ربك لبالمرصاد صلوات عزیزان گرامی تحریک تشیع کی تاریخ کا ایک ہلکا سا تحقیقی جائزہ ہم نے گزشتہ 8 تقاریب میں آپ کے سماعت کے نظر کیا. آج شب عاشور ہے اور سبجیکٹ بس ہم سمیٹ دیں گے. تقریب مختصر ہوگی تاکہ زیارت اور پرسے کے لیے زیادہ آپ کو موقع مل سکے. عزیزو, شیعت کس ایک نقطے پر وجود میں آئی؟ ون پوائنٹ ایجنڈا شیعت کا کیا؟ شیعت اگر میں قرآن کے روح سے بات کروں تو اس دعا کے ذریعے وجود میں آئی جسے ابراہیم نے اپنے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا. ابراہیم اگر کہیں کہ کلمات مہنا آلا جائل بلنا سے ماما آلہ مہن ضروری تھی کالا اللہ جب ہم نے ابراہیم کو اطلاع اور آزمائش کے بعد انسانوں کا امام بنا دیا اور دین کی لغت میں امام کا مطلب قائد کا ہوتا ہے, رہبر کا ہوتا ہے, لیڈر کا ہوتا ہے, اس دلے کو چلانے والے کا ہوتا ہے, سرپرست کا ہوتا ہے, لیڈ کرنے والے کا ہوتا ہے. تو ابراہیم کو اس مقام اور منزل سے سرفراز کر دیا, نبوت کے بعد اسے کہا تو انسانوں کا لیڈر ہے. تو ابراہیم نے کہا فمن ذریتی, میری ذریت کو بھی کیا تو انسانوں کا لیڈر بنائے گا؟ قال لا ينال عهد الظالمين, تو ہم نے کہا کہ ہم ظالموں کو نہیں بنائیں گے. یعنی جو امام ہوگا وہ عادل ہوگا, امام جو ہوگا وہ تک متقی ہوگا, اور امام جو ہوگا وہ دعائے ابراہیم. اب امام کا مطلب ہے لیڈرشپ, اور شیعت جس ایک نقطے کے اوپر ایک تاریخ کی پرماننٹ اپوزیشن پارٹی بن گئی وہ یہی مسئلہ قیادت, مسئلہ رہبری اور لیڈرشپ. لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہر اس آدمی کو لیڈر ہو جانا چاہیے کہ جو تخت پر بیٹھ جائے لوگوں کے مشورے سے یا غلبے سے، یعنی تلوار سے، بندوق سے، ظلم کے ذریعے سے جو بھی بیٹھ جائے بس اسے لیڈر مان لو۔ شیعہ نے ساری تاریخ میں اس ٹرینڈ کی مخالفت کی کہ ہم کبھی بھی ایسا لیڈرشپ، ہمارے ہاں کانسیپٹ ہی نہیں ہے، اور ہمارے ہاں کیا قرآن مجید میں کانسیپٹ ہی نہیں ہے اس بات کا کہ ایسا آدمی آپ قائد اور رہبر ہو جائے کہ جو اللہ من جانے کا اللہ نہ ہو۔ یہ ہمارا پوائنٹ آف ڈفرینس ہے تاریخ کی تمام میجورٹی کے ساتھ۔ اور یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ اکثریت ہمیشہ ہوا کے رخ کے ساتھ چلتی ہے، اکثریت میں یہ حوصلہ نہیں ہوتا کہ وہ ہوا کے مخالف سمت میں چلے۔ ایک چھوٹی سی اقلیت ہوتی ہے جو جبر اٹھاتی ہے، ظلم سہتی ہے، مصیبتیں برداشت کرتی ہے، قربانیاں دیتی ہے، لیکن اپنے اس فوکس اور اپنے اس مطمئن نظر کو نہیں چھوڑتی جس پر اس نے قدم رکھ دیا۔ شیعہ کی تحریک کا یہ سرنامہ کلام ہے کہ ہمارا ڈفرنس کسی چیز پر نہیں ہے، قیادت اور رہبری کے اوپر۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عزیزو، حدود الہی کیسے نافذ ہوں گے؟ بار بار قرآن میں کہا گیا نا کہ اللہ کے حدود کو نفاذ ہونا چاہیے، تو حدود الہی کیسے نافذ ہوں گے؟ ایک باہر سڑک پر جو خر اور سبزی بیچ رہا ہے بہت مومن ہو سکتا ہے، لیکن حدود الہی کے نفاذ کی کیپیسٹی نہیں رکھتا۔ ایک استاد بہت اچھا ٹیچر اپنے کلاس روم میں ہو سکتا ہے، لیکن حدود الہی کی نفاذ کی کیپیسٹی نہیں رکھتا۔ ایک ڈاکٹر بہت اچھا علاج کر سکتا ہے، لیکن حدود الہی کے نفاذ کی کیپیسٹی نہیں رکھتا۔ یہ حدود الہی کے نفاذ کی کیپیسٹی وہاں ہوتی ہے جہاں ہاتھ میں اقتدار ہو۔ حکومت قانون بناتی ہے، اقتدار حدود کو نافذ کرتا ہے۔ اس لیے قیادت اور رہبری ضروری ہے ایسے ہاتھوں میں ہونا جو حدود الہی سے واقف ہوں اور انہیں نافذ اس طرح کر سکیں جس طرح کے عنوان قرآن۔ یہ ہمارا ڈفرینس ہے۔ اچھا آپ یہ دیکھیے، یہ کتنا امپورٹنٹ ایشو ہے، کتنی اہم بات ہے۔ سورہ آل عمران میں یہ قیادت اور رہبری اور یہ اقتدار کا ہونا، اقتدار کے ذریعے سے انصاف ملتا ہے، عدل ملتا ہے، آپ کو آپ کا حق ملتا ہے۔ اگر ذاتی حکمران ہو تو ہیومن رائٹس کا ایشو پڑ جاتا ہے، اگر کتنا پرور حکمران ہو تو عدالت شیک ہو جاتی ہے، اگر ناسمجھ اور حدود الہی کے مخالفت سے چلنے والے حکمران ہو تو معاشرے کے اندر ایک کیاوس بن جاتا ہے۔ لہذا امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ عدل اسی وقت ملے گا جب قائد اور لیڈرشپ اس عدل کی اہمیت کو سمجھنے لگے۔ پیغمبر علیہ السلام کو سورہ آل عمران پیغمبر، یہ بہت اہم بات ہے، قیادت کا ہونا اور قیادت کے ذریعے سے ایک اعلیٰ بہترین دستور عدل کے نظام کا نافذ ہونا۔ تو تم کیا کرو، کل یا اہل کتاب، تم ایسا کرو اہل کتاب کو بھی دعوت دو۔ یہ ایجنڈا کمبائنڈ ایجنڈا ہے۔ انصاف اور عدالت کی ضرورت کلمہ پڑھنے والے کو بھی ہے، کلمہ نہ پڑھنے والے کو بھی ہے، عیسیٰ کے ماننے والے کو بھی ہے، موسیٰ کے ماننے والے کو بھی ہے، اور کسی کو نہ ماننے والے کو بھی ہے۔ تو پیغمبر کا حکم دیا گیا، یا اہل کتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم، تم سارے اہل کتاب کو جمع کرو، ان سے کہو کہ آؤ ہم ایک ایسے پوائنٹ پر اکٹھے ہو جائیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے, کنسنسس ڈیولپ کریں. تو کنسنسس کیا ہے؟ اللہ نشو کا بھی شیئن بڑا تر تخصو بادن اور بادن اور بادن میں دونے تھا. تو پہلا پوائنٹ آف کنسنسس یہ ہے کہ تم بھی خدا کو مانتے ہو, ہم بھی خدا کو مانتے ہیں, لہٰذا خدا کامن فیکٹر ہے. اور دوسرا کنسنسس اس بات کے اوپر ہو کہ جبر اور ظلم نہ پھیلایا جائے بلکہ عدل اور قسط کا نظام ہونا چاہیے. اب عدل اور قسط کے نظام پر یہودی کو اعتراض ہے, عیسائی کو اعتراض ہے, ہندو کو اعتراض ہے, مسلمان کو اعتراض ہے, ایتھیسٹ کو اعتراض ہے, کسی کو اعتراض نہیں ہے. تب قسط اور عدل کا نظام کیسے آئے گا؟ اقتدار کے ذریعے سے. تو پیغمبر نے مدینے کی ریاست کیوں بنائی تھی؟ پھر آپ یہ دیکھیے اس ریاست میں, یہ جو میں آپ سے بار بار کہتی ہوں کہ دوسری کتاب جو پولیٹیکل مارل ویژن آف اسلام ہے اس کو پڑھیے, اس کتاب میں ٹریٹی آف مدینہ کو ڈسکس کیا گیا پولیٹیکل ویژن کے اندر. پیغمبر نے یہود کو اور نہ ماننے والوں کو اور مسلمانوں کو جو بھی مدینے میں رہتے تھے ان سب کو امت واحدہ قرار دیا. کامن کمیونٹی کا کانسیپٹ پیش کیا پیغمبر نے اسی ٹریٹی آف مدینہ میں, جسے میثاق مدینہ کہتے. آج یہاں مسلمانوں کے معاشرے اتنے زیادہ باشعور ہو گئے کہ وہ پیغمبر سے بھی دو قدم آگے دوڑ رہے ہیں. پیغمبر نے وہاں پر یہودیوں کو, مسلمانوں کو, کافروں کو, جو بھی مدینے میں کمیونٹی, سب کو کامن کمیونٹی, امت واحدہ کے طور پر اس میثاق میں, اس ٹریٹی میں لکھا. اب اہم بات یہ ہے کہ یہ قسط اور عدل کیسے نافذ ہوگا؟ اقتدار کے ذریعے سے. اب فوکس کس سے اس پر ہونا چاہیے؟ اقتدار, حکومت, ایک ایسا مقام اور حیثیت جس کے ذریعے سے آپ لاس کو امپلیمنٹ کر سکیں اور قانون کو انصاف کے راستوں پر چلا سکیں. قرآن مجید میں سورہ حامیم میں اس جد و جہد کو اتنے بلند مقام پر لے جا کر بیان کیا ہے کہ کوشش کرنا پاور ایکلیانس میں آنے کی, تاکہ اس طاقت سے آپ اقتدار کی عدل اور قسط کو نافذ کر سکیں. یا ایھا الذین آمنوا ہر ادھر لیکن الگ سے جا رکھے تنجی کو میرا عذاب نبیم تو میں نے بلّہ رسول ہوں وہ تو چاہے دونوں فیصد اللہ جمالکم وان فسکم ذالکم خیر لکم ان کو تم تو میں ہوں یخفر لکم ذنوبکم و یدخلکم جنات تجری من تحت الانہار و مساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک هو الفوز العظیم. وخرا تحبونها نصر من اللہ و فتح قریب فبشر المؤمنین. اے صاحبان ایمان, ہم ادلکم علی تجارتی تنجیکم من عذاب الیم, ہم تمہیں ایسی تجارت بتائیں کہ تمہیں بار بار کے علیم پرپیچول مسلسل چلنے والے عذاب سے چھڑا لیں.
سبحان اللہ,
یہ ظلم کا نظام یہ پرپیچول عذاب ہے, یہ حقوق کا نہ ملنا پرپیچول عذاب ہے. عذاب علیم کہا گیا قرآن مجید میں اس کو, کہ جب انسان کو اس کے حق سے محروم کر دیا جائے, عدالت نہ ہو, انصاف نہ ہو, اور بندگان خدا کے گردنوں کے اوپر ظلم کا توف پڑ جائے اور چند لوگ جو ہیں وہ ان کی قسمتوں سے کھیلنے لگ جائیں, قرآن کہتا ہے یہ عذاب علیم ہے. تو ایمان والوں سے کہا یا الذین آمنوا ہر ادھر لکھوں اللہ تجارتیں تنجی تو میں عذاب میں علیم, تو ایسا سودا کروں اپنے اللہ کے ساتھ کہ تمہیں عذاب علیم سے چھڑا لوں. تو کیسے کریں گے سودا؟ تو مینا بلّہ ہے وہ تجاہد نفیس ابھی اللہ علیہ کو من سے سکوں. تو پہلا سودے کا جو کماڈیٹی ہے وہ اللہ پر ایمان اور یقین رکھو, اور دوسری کماڈیٹی تجاہد نفیس ابھی اللہ ہے بے امبال کو من سے سکوں. اس راہ میں اپنے جان اور اپنے مال لے کر آ جاؤ, یہ اسی وقت پاسبل ہے عذاب علیم سے چھٹکارا, کہ جب کچھ لوگ اپنی جان کا سودا کرتے ہیں اور کچھ اپنا مال چاہو کے لگاتے ہیں, تب قوموں کو ایک عذاب یعنی ظلم کے عذاب سے چھٹکارا ملتا ہے. تو کہا بس یہ راستہ ہے, تو جائے تو نفی سبیل اللہ علیہ امبال کمار فسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تؤمنون, اسی میں تمہارے لیے خیر ہے اگر تم ہم پر یقین کرو. یغفر لکم ذنوبکم مغفرت اور معافی, ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبة في جنات عدن. ہم مغفرت کریں گے, معافی کریں گے, اپنے شفقت کے دائرے میں تمہیں لے لیں گے. ويدخلكم داخل کریں گے یہاں کی زندگی کے بعد اس زندگی میں جنات تجری من تحتها الانهار, ایسی جنتوں میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ومساكن طيبة في جنات عدن, پاکوں پاکیزہ مکانات تمہیں رہنے کے لیے دیں گے. ذالک هو الفوز العظیم, یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ تم یہاں کے سراج کو نافذ کرو تو وہاں پاکوں پاکیزہ مکان تمہارے منتظر. وہ بات بتائیں جو بڑی اچھی ہے, بڑی دل کو بھائی. وخرا تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب, خدا کی مدد کے ساتھ ایک فتح مبین تمہاری منتظر. اب ہم یہ کہیں کہ 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کیا ایجنڈا لے کر گئے تھے, تو امام حسین علیہ السلام یہ ایجنڈا لے کر گئے تھے کہ اپنے جان اور مال کے ذریعے سے, اللہ کا یقین کامل کے ذریعے سے, وہ ایسے قصر عدل کے نظام کے لیے, اس پاور ایفیونس کے راستے کو صاف کرنے کے لیے اپنے جان اور مال سے جہاد کرنے کا. فوزی عظیم بہت بڑی کامیابی, کربلا کی تحریک سے بڑی کامیابی کسی کو ملی؟ انصاف کے حوالے سے, عدالت کے حوالے سے, حق کے حوالے سے, لا الہ الا اللہ کے حوالے سے, محمد رسول اللہ کے حوالے سے. وخرا تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب, یقین رکھو ایسی کامیابی تمہارا مقدر ہے کہ جس کامیابی کا کوئی مثل و مثال نہیں. مرمان میں سوال بیعت کے بعد امام حسین دارول امارہ سے نکل آئے, جب علی نے کہا کہ آپ بیعت کیجئے, تو کون بیعت کرے؟ ہم اس قابل ہیں کہ ہماری بیعت کی جائے. یہ ہے سٹارٹنگ پوائنٹ جس نے چنگاری کی طرف کربلا کو ٹرگر کر دیا. ورنہ 20 سال سے امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی پہلے 10 سال ان کے ساتھ مل کے, اس کے بعد تنہا 20 سال, باقیہ 10 سال انتظار کیا آپ نے اس بات کا. اور جیسے ایک انسان کانٹوں پہ چلتا ہے, آپ نے اس مصیبت کے وقت کو برداشت کیا جب مافیا تخت حکومت پر بیٹھا ہوا تھا, ظلم کا دور دورہ تھا, عدل ختم ہو چکا تھا, اور نام لینے کے لیے بھی کسی انصاف کی بات کرنا, توقع ہی کرنا ناممکن تھا. جو انصاف طور کے لیے زبان کو کھولتا تھا وہ سر اپنے شانے پر باقی نہیں رہتا تھا. کرمنل گینگز وجود میں آ چکے تھے جو ڈھونڈتے پھرتے تھے کہ کہیں سچ بولنے والا, حق طلب کرنے والا, علی کا نام لینے والا, محمد کا درود پڑھنے والا, حسن و حسین کی تعریف کرنے والا, کسی قریے, کسی گاؤں, کسی گوشے میں چھپا تو نہیں بیٹھا ہوا. اور پھر اس گام پر ایسا قتال ہوا کہ اللہ اکبر, جس قتال کی مثال ملنا تاریخ انسان کے اندر نہ ملتی. وہ 20 سال مسلسل ایک کشمکش کی کیفیت رہی ماویہ کے ساتھ فرزندان رسول کی, اور امام حسین علیہ السلام کا خط ہے ماویہ کے نام جس میں آپ نے لکھا کہ میں اللہ کے سامنے کون سا عذر پیش کروں کہ میں تیرے مقابلے پر تلوار لے کر نہیں نکل رہا. یعنی اس قصر عدل کے لیے, حدود الہی کے لیے ہتھیار سے کوشش کرنا, یہ ہے شیعت کی تاریخ, یہ ہے شیعت کی تاریخ. عزیزو, امام حسین علیہ السلام نے واپس نکلے آپ دارال عبارہ سے, تاکہ ہم اس بات سے زیادہ مستحق ہیں کہ ہماری بیعت کی جائے. شورا میں علی نے یہی کہا تھا جب شروع ہو گئے تھے نا ایک دوسرے کے لیے ووٹنگ ڈالنا, تو آپ نے اقتدار کیا, مان لیا کرتے اس بات کو کہ آپ خلافت کے حقدار نہیں ہیں, کہ پہلی منزل پہ مانا, دوسری پہ مانا, تیسری جب ہاتھ سے نکلی تو آپ نے وہ غدیر خون کی حدیث بیان کر کے کہا تم سب نے سنی تھی, سب نے سر چکا لیا, ہم نے سنی. علی نے ویسا رائٹ فرگو نہیں کیا تھا لیکن مسلحتاً خاموشی اختیار کی تھی، لیکن رائٹس کو بار بار اسٹیبلش کرتے تھے. امام حسین علیہ السلام نے اپنا رائٹ سامنے پیش کیا، ہم اس بات پر مستحق ہیں کہ ہماری بیعت کی جائے، یا معاویہ کا بیٹا اس بات پر مستحق ہے کہ اس کی بیعت کی جائے. مجھ سے مجمع عام میں سوال کرو، مجمع عام میں جواب دوں گا. آپ باہر نکلنے لگے تو مروان کونے میں بیٹھا تھا، آپ نے سب سنا ہی ہوگا، اس نے کہا کہ اے ولید یہ حسین چلے گئے تو ہاتھ نہیں لگیں گے، ان کا سر گیند کاٹ لے گرفتار کر لیں. بس یہ جملہ سن کر ایک عجیب غیظ کے عالم امام حسین علیہ السلام سلام آئے اور آواز دے کر کہا اے نیلی آنکھوں والے باقی عورت کے بیٹے. قرآن نے کہا کبھی وہ تمہارے حاکم نہ بنے جن کی نسلیں خراب ہوں. قرآن کا حکم ہے جن کی نسلیں خراب ہوں وہ تمہارے حاکم نہ بنے. بعد میں مروان اس کی اولاد کا حاکم بنے. تو امام حسین علیہ السلام نے اس کی پیڈگری کی طرف، اے نیلی آنکھوں والی عورت کی بیٹی تو مجھے قتل کرے گا یا تیرا گورنر ولید مجھے قتل کرے گا. آواز بلند ہوئی، بنی ہاشم کے جوان اندر داخل ہوئے. یہ کربلا امام حسین علیہ السلام نے ایک چوائس کی، پرسر اتارنا اتنا آسان کھیل نہیں تھا، چوائس کی امام حسین علیہ السلام. کس بات کے لیے؟ اس حکومت اور اقتدار کے راستے کو صاف کرنے کے لیے، پھر لوگوں کو شعور دینے کے لیے کہ حاکم کسے ہونا چاہیے. ابھی امام حسین علیہ السلام 24 آورز میں یہ کربلا کی تحریک فوراً بعد تو کوئی چینج نہیں برتا کر سکتے تھے نا، کیا آج آپ قربانی دیتے اور کل جو ہے تو سارا نظام حکومت ٹھیک ہو جاتا. نہیں، آپ نے تو ایک نور کی لکیر کھینچی، روشنی کا مینارہ دکھایا، اور جس بات کے لیے اٹھ کر کھڑے ہونا چاہیے وہ اصول مقرر کر دیے. یہ ہے تحریک کربلا. آپ باہر نکل آئے، دوسرے روز بازار میں سڑک پر چلتے ہوئے مروان آپ کو ملا اور کہا فرزند رسول میری بڑی آپ سے مدلانہ گزارش ہے کہ میرا مشورہ مان لیجئے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیجئے، اس میں آپ کا بھی بھلا ہے اور اسلام کا بھی بھلا ہے. آپ نے فرمایا اچھا، اس میں اسلام کا بھلا ہے، الاسلام والسلام، میں ایسے اسلام کو سلام کرتا ہوں دور سے جس میں پیغمبر کے بیٹے کو، ابو سفیان کے بیٹے اور معاویہ کے بیٹے کو بیعت کا ہاتھ دے کے ظلم کی حکومت کو اسٹیبلش کرنا پڑے. اور اسلام و سلام، ایسے اسلام پر میرا دوسرے سلام. امام حسن علیہ السلام نے بھی کی، امام حسین علیہ السلام نے بھی کی. آج شاید 10 بجے وہ ریکارڈنگ ڈان پر چلے گا، ہمارا پروگرام چلے گا. سوال کیا مجھ سے اینکر نے کہ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام تو صلح پسند تھے، تو امام حسین کو کیا ضرورت پڑی کی جنگ کر کے، وہ بھی صلح کر کے، امن و امان، نہ قتل ہوتے نہ کچھ ہوتے. پیغمبر کی حدیث یاد رکھنا، میرے دونوں بیٹے امام ہیں، کھڑے ہو جائیں تب بیٹھ جائیں تب. اگر امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی پوزیشن میں ہوتے تو آپ کربلا کی طرف چلتے، اور امام حسین علیہ السلام اگر امام حسن علیہ السلام کی پوزیشن میں ہوتے تو آپ صلح کرتے. تو آپ نے صلح کیوں کی امام حسین علیہ السلام نے؟ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے عزیزو. یہ صلح کرنا بھی ایک اسٹریٹجی سے کم نہیں ہے. دیکھو تحریک چلانا تو ایک دم ایسے بابلے کا خیال نہیں ہوتا کہ مجھے سوچا کہ میں تحریک چلاؤں اور کل سے میں نے تحریک چلانی شروع کر دی. تحریک چلانے کے لیے پوری اسٹریٹجی کے ساتھ آپ کو 30 سال کا 25 سال کا پلان کرتی دینا پڑتا ہے، جس میں آپ کا فوکس جو ہے آپ کی ایسی کامیابی ہو جو فتح مبین کی جیسی کامیابی. اسٹریٹجی تھی امام حسن علیہ السلام کی اور امام حسین علیہ السلام کی. کیا کیا اس اسٹریٹجی کے تحت آپ نے؟ آپ نے اقتدار ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ لی. صلح نامے کی شرائط پڑھیے نا، اس میں کیا شرط ہے کہ معاویہ کے فوراً بعد پلٹ آئے گا اقتدار امام حسن علیہ السلام کی طرف. آپ نے اقتدار چھوڑا نہیں تھا، ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے لیے ایڈوکیٹ کیا تھا، کرائے پہ دیا تھا، مطلب سمجھیے کہ اسے حکومت کا موقع دیا تھا، اس کا رائٹ نہیں اسٹیبلش کیا تھا. اور صلح نامے میں لکھا گیا کہ واپس رائٹ فل لیڈر کے پاس یہ واپس آئے گی. اس شرارت اور قیاس کو دبانے کے لیے دوسرا کیا اس کے پیچھے بڑا اسٹریٹجک موو تھا. بنی امیہ نے پہلے تو قتل خلیفہ سوم کے لیے راہ ہموار کی. یہ مروان تھا نا آگے چل چل کر. اب آ رہا ہے لشکر شام سے, آ رہا ہے لشکر شام سے, آ رہا ہے لشکر شام سے, آ گیا تھا لشکر شام سے. پہلے بنی امیہ نے قتل خلیفہ سوم کی راہ ہموار کی, اور اس کے بعد پھر قصاص قتل خلیفہ سوم کا نعرہ لگا کے علی مرتضیٰ کو ایک دن بھی چین لینے نہ دیا. یہ جمل کھڑی تھی انہیں باقیوں نے جنہوں نے جناب عثمان کے قتل میں اپنا ہاتھ ڈالا, اور اس کے بعد قتل قصاص خلیفہ سوم کا نعرہ لگاتے ہوئے جمل علی کے خلاف کھڑی تھی. بات یہ نہیں تھی کہ انہیں قصاص سے کوئی دلچسپی تھی, انہیں اس بات آنکھوں میں کھٹک رہی تھی کہ ہم چاہتے تھے کہ اب کی بار ہمارا نمبر لگے خلافت میں, یہ علی کیسے بیٹھ گئے. پھر اسی قصاص قتل خلیفہ سوم کا نعرہ لگا کے بنی امیہ سپین کے میدان میں کود آئے, اور وہاں سے دو گروہ پیدا ہو گئے. خارجیوں کا گروہ پیدا ہوا, تھوڑے سے لوگ مانے علی کے ساتھ رہ گئے, اور وہ مخالفین جو اہل شام تھے سپین کے میدان کے اندر ایک کامیابی کے ساتھ واپس پڑ گئے. اب کیا طول تھا بنی امیہ کے ہاتھ میں؟ قصاص قتل خلیفہ سوم. امام حسن علیہ السلام کے خلاف بھی جن طول استعمال ہو رہا تھا, تو آپ نے لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے لیے حکومت اور خداروں کے حوالے کر دی کہ لو تم قصاص لے لو, پکڑ لو قاتل, ڈھونڈ لو قاتل. سوئی دیا جو قصاص 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 جمل سپین پھر جنگ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ, تم ڈھونڈ لو قاتل. تمہیں دیا میں نے خدا, جب اپنا کام پورا کر لو چکو تو اس کے ہمارے پاس واپس آ جائے گا. جس دن سے اقتدار کی سیڑھی پر ایبسلوٹ پاور کے ساتھ قدم رکھا مالیہ نے, اس دن سے قصاص قتل خلیفہ سوم کا نعرہ ہی مر گیا. یہ تھی اسٹریٹجی کہ پہلے یہ تو ڈس آرم کرو نا, یہ رسول ان کے ہاتھ سے کھینچو نا. ڈس آرم کیا نبی کے بیٹے نے, وہ بڑا مہلک ہتھیار تھا, نکال دیا بنی امیہ کے ہاتھ سے. اور اس کے بعد پھر انتظار کیا 10 اور برس امام حسین علیہ السلام نے وعدے کا پاس کرتے ہوئے کہ بھائی نے صلح نامہ کیا ہے, اس وقت تک صلح کو نہیں ختم کریں گے جب تک کہ معاویہ زندہ. اس کے بعد جب صلح نامے پر عمل نہیں ہوا اور معاویہ نے آ کر یزید کی بیعت کے لیے پروپیگنڈے شروع کیے, تو میرے دوستوں یہ بات بھی ہمیشہ یاد رکھنا کہ جو حکومت اور اقتدار ہوتا ہے وہ کامن مین کی مرضی سے نہیں چلتا. یہ آج بھی آپ کے سامنے جو بیلٹ باکس رکھے جاتے ہیں, یہ جھوٹی سچی رنگ برنگی پرچیاں آپ ڈال ڈال کر خوش ہوتے ہیں, یہ سارا ایک بڑا فساد ہے, کیموفلاج ہے. اقتدار اور طاقت ہمیشہ ایلیٹ کی مرضی سے چلتی ہے, کامن مین کا کوئی رول نہیں ہوتا, نہ پہلے تھا نہ آپ ہے. اس نے 4 آدمی آئیڈینٹیفائی کر لیے, 3 آدمی, چوتھے کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا. عبداللہ ابن عمر, عبد الرحمن بن ابوبکر, عبداللہ ابن زبیر, یہ 3 ہو گئے. ان میں سے ایک عبداللہ ابن زبیر کو وہ بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا, لومڑی کے نام سے اسے یاد کیا آریا نے, کہ وہ لومڑی ہے اور وہ آسانی سے کسی بھی جال میں پھنس جائے. عبداللہ ابن عمر بڑے آسان کرے تھے, جو خطرہ تھا وہ تھا علی کی بیٹی سے. یہ جب پاور شیئرنگ کرائی نا بنی امیہ کو شام کا صبح دے کر خلافت اول سے اسٹیٹ کریٹ کیا, اس روز سے انہوں نے بیت المال کو, شام کے ریونیوز کو اپنے مفادات اور اپنی طاقت کے بڑھانے پر استعمال کیا, اور بیت المال کو رشوتیں دینے پر استعمال کیا. یہ مسلمانوں کی تاریخ میں پیسے سے لوگوں کو خریدنے کا سلسلہ معاویہ نے شروع کیا, اور آج تک وہ سنت معاویہ چل رہی ہے کہ جو لوگ پیسوں سے خریدے جاتے ہیں، ایک لاکھ درہم بھجوائے اس نے عبداللہ ابن عمر کو کہ آپ خاموش رہنا ساتھ دینا، ایک لاکھ درہم بھجوائے عبد الرحمن بن ابو بکر کو عبداللہ ابن زبیر کو نہیں پوچھا اسلام نے، عبداللہ ابن عمر نے وہ ایک لاکھ درہم قبول کر لیا، اب وہ نان اینٹیٹی ہو گئے، نیوٹرلائز ہو گئے نا. عبد الرحمن بن ابو بکر نے نہ صرف یہ کہ وہ ایک لاکھ درہم قبول نہیں کیے بلکہ کھڑے دربار میں گورنر کی اور مروان کی بھرپور مخالفت کی، یہاں تک کہ ان کے پیچھے بنی امیہ کے گنڈے دوڑے اور انہیں جناب عائشہ ام المومنین کے کمرے میں جا کر چھپنا پڑا. اسی رات انہوں نے مدینہ چھوڑا قتل کے خوف سے، اور مکے سے 10 میل فاصلے پر خفشی کے مقام پر ایک زہر آلود تیر ان کا قاتل بن گیا. ہم یہ کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں حسن و حسین کا خون ہے نا، اسی کے ہاتھ میں خلیفہ اول کی اولاد کا خون بھی تلاش کرو. محمد بن ابو بکر کو اس معاویہ نے اس طرح قتل کیا تھا کہ جب آپ گورنر تھے مصر کے جناب علی المرتضیٰ کے، اور اس نے جنگ مسلط کی تو زخمی ہو گئے محمد بن ابو بکر، تو گدھے کی کھال میں زخمی کو لپیٹ دیا اور اتنے ڈنڈوں سے مارا تو شہید ہو گئے، اور اس کے بعد اس کھال کو لاش سمیت آگ لگا دی. تو معاویہ کے ہاتھ میں فقط حسن و حسین کا خون نہیں ہے، اس کے ایک ہاتھ میں محمد بن ابو بکر اور عبد الرحمن بن ابو بکر کا خون بھی ہے. یہ نادان عوام اسی لیے ہم کہتے ہیں تاریخ سے چل گئی ان کی طرح ڈسپیشنیٹ ہو کر تعصب کے چشمے کو اتار کر تاریخ کو کھنگالو، جب تمہیں پتہ چلے گا اصل قاتل اور اسلام دشمن کہاں چھپے بیٹھے ہیں. واش وہ لوگ جو بے خطا بے گناہ معاویہ معاویہ کے نعرے لگاتے ہیں، شرم آنی چاہیے. اگر تمہیں علی کے بیٹوں سے محبت نہیں ہے کم از کم ابو بکر کے بیٹوں سے تو محبت کر لو، ابو بکر کے بیٹوں کا احترام کر لو، ان کا قاتل بھی معاویہ ہے. اب فوکس کس پر آ گیا؟ امام حسین علیہ السلام کے پر. یہ لوگ راضی ہو جائیں، بابو عبداللہ ابن عمر تو راضی ہو گئے نا. عبداللہ ابن عمر نے حجاج کی اس طرح بیعت کی تھی، رات کو آیا تھا حجاج، فوراً اس کے گھر پہ گھر پہنچے تھے، بیعت کر اس نے سو رہا ہوں صبح آنا تو نہیں نہیں ابھی کروں گا، تو اس نے کمبل میں سے اپنا پیر نکال کے آگے کیا، انہوں نے پیر پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی تھی. یہ ہے تاریخ کے وسیعہ صاحب. اب آپ کہیں حسین ابن علی کہاں، عبداللہ ابن عمر کہاں، حسین ابن علی کہاں، عبداللہ ابن زبیر کہاں؟ فوکس کس کے اوپر ہے؟ یہ حسین. اگر یہ قبول نہ کریں تو بس ان کا سر کر. امام حسین علیہ السلام آپ سارے لوگ دیکھیے، کسی عام آدمی کو کہا اس نے کہا میری بیعت کر، میری بیٹے کی بیعت کر، کسی ایک عام آدمی کو پوچھا اس، تب ساری سلطنت بنی امیہ کا فوکس کون ہے؟ حسین، امام حسین علیہ السلام. اسے مار دیا عبد الرحمن بن ابو بکر کو، عبداللہ ابن عمر کو رشوت سے خرید لیا، عبداللہ ابن زبیر کی کوئی حیثیت ہی نہ تھی. اب ساری مملکت اسلامیہ کا اقتدار اور اسلام کا تسر آ گئی. وہ ایک تلوار کی طرح ہے. اب حسین ابن علی اس تلوار کو بنی امیہ کے ہاتھ میں دے دیں یا اپنے سر کو پیش کر کے ان کے ہاتھ سے وہ تلوار چھین لیں؟